دور سنت سے مسلمان ہوئے جاتے ہیں, آہ فیشن کی ہے یلغار رسول عربی.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, اللہ تعالیٰ کی کروڑا کروڑ رحمتیں ہیں کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر جیتے جی ماہ رمضان سے ملایا اور روزہ رکھنے کی بھی سعادت عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ ہمارا یہ روزہ رکھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے, اور رمضان مبارک کا صحیح معنوں میں احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے کہ نیتیں اچھی نیت جتنی زیادہ ہوں گی ثواب بڑھتا چلا جائے گا, اور یہ بارہا مدنی چینل پر یہ ترغیب دلائی جاتی ہے تاکہ ہمیں اچھی نیتوں کی عادت ہو جائے کہ اللہ کی رضا, یہ بنیادی نیت ہوتی ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے بیان سنیں اور اس سلسلے میں شامل رہیں. آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے پیارے مدنی چینل کے ناظرین, پہلے میں آپ کو ہمارے سلسلے کا جو انداز ہوگا وہ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ہمارے سلسلے کا نام ہے کامیابی کا راستہ. یقیناً کامیابی کا راستہ ہے ہی وہ جو شریعت کے مطابق ہو. کامیاب کون؟ کامیاب وہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو راضی کرنے میں کامیاب ہوا. تو ہمارا جو سلسلہ ہوگا وہ سلسلہ وہ ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے والے جو کام ہوتے ہیں, یقیناً یہی کامیابی کا راستہ ہے. اور قرآن پاک نے باقاعدہ فلاح پانے والے مومنین کی جو پہچان عطا فرمائی ہے اور ان کے جو اوصاف بیان کیے ہیں جس میں نمازوں کی پابندی بھی ہے, زکوٰۃ بھی ہے, لغویات سے بچنا بھی ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں, تو یہ جو ہے ہمارا جو سلسلہ ہے وہ کامیابی کا راستہ. اور اس میں ہم آپ کو اولاً آج کا جو نصاب بنتا ہے وہ بھی دکھائیں گے, دارالفتہ اہل سنت کی کس طرح رہنمائی جاری رہے گی یہ بھی میں عرض کروں گا, موضوع سے متعلق انشاءاللہ تعالی بیان کا بھی سلسلہ ہوگا, اور روزانہ کوئی نہ کوئی ایک اور موضوع ہوگا جس میں ہم عام عوام جو ہوتی ہے, عام شہری جو ہوتے ہیں, ان کے جو تاثرات و جذبات و خیالات یا پھر سوالات وغیرہ ہوتے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ بھی ہمارے اس سلسلے میں شامل رہیں گے. اذان عشاء تک ہمارا اس سلسلہ رہتا ہے, جو باب المدینہ کراچی میں جو اذان عشاء کا وقت ہوتا ہے تقریباً اس وقت تک سلسلہ رہتا ہے, اور پھر آپ کی کالز کا بھی ہم نے اہتمام رکھا ہوا ہے کہ اگر آپ بھی ہمیں کال کرنا چاہیں گے, کوئی سوال کرنا چاہیں گے, کوئی اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہیں گے, رمضان آ گئی ہے, آپ بھی ہو سکتا ہے چاہتے ہوں کہ کچھ میں بھی مدنی چینل پہ کہوں, میری بھی آواز مدنی چینل پر پہنچے اور کوئی نیکی کی دعوت کا سلسلہ رہے. جی ہاں, آپ نیکی کی دعوت بھی مدنی چینل کے ذریعے دے سکتے ہیں. مدنی چینل کے ذریعے آپ بھی اپنے جذبات, اپنے خیالات اور اپنے احساسات کا اظہار کر سکتے ہیں, آپ کو اجازت ہے, مدنی چینل آپ کا بھی ہے. تو آپ جب کال ریکارڈ کریں گے یا اپنا کوئی بھی ایسا مختصر سا پیغام بھی اگر آپ ریکارڈ کروائیں گے تو وہ بھی ہمارے اسلام میں سن لیں گے, اور جو کمی بیشی کرنی ہوئی اس کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اگر ہو سکا تو وہ بھی ہم آپ کی آواز کو مدنی چینل پر سنوا سکتے ہیں. تو آئیے پہلے دیکھتے ہیں کہ آج کا جو نصاب زکات کا وہ کیا ہے.
زکات کا نصاب چاندی کے حساب سے 38,850 روپے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بلکہ آج تو الحمدللہ نے اپنے اس بیان کے سلسلے میں امیر اہل سنت کا وہ مدنی گلدستہ جو آج ہی بیان ہوا اور وہ بیان بالکل میرے اس بیان سے مطابقت رکھتا تھا, تو الحمدللہ اس کو بھی نکالنے کی کوشش کی گئی ہے. ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ جب نماز تہجد کے لیے کا اہتمام فرماتے تو ان کا انداز یہ ہوتا کہ بیش قیمت قمیص پاجامہ امامہ چادر آپ زیب تن فرماتے. کہتے ہیں جس کی قیمت 1,500 درہم تھی, آپ ہر رات تہجد ایسے لباس میں پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ جب ہم لوگوں سے اچھے لباس میں ملتے ہیں تو اللہ تعالی سے اعلی لباس سے ملاقات کیوں نہ کریں. کتنی پیاری اور عمدہ سوچ ہمیں الحمدللہ ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے ملی ہے. آج جو میرا عنوان ہے وہ اس انداز سے ہے کہ چونکہ ایک اچھی خاصی تعداد رمضان المبارک میں بالخصوص مسجد کا رخ کرتی ہے, مسجدوں میں باہر آ جاتی ہے, ویسے دوڑے 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 مسجد کی طرف بھاگتے ہیں اور واقعی ایسے منظر ہوتا ہے گلی کا. آپ دیکھیے کبھی, اب میں دیکھنے کا بھی نہیں بولوں, آپ تو مسجد کا راستہ لیں گے, لیکن واقعی یعنی اگر غروب آفتاب کے بعد افطار کے بعد اگر ایک ایسی گلی میں آپ کا گھر ہوگا جس کے کونے پر مسجد ہونا, تو آپ کو دیکھیں گے کہ ایسی لوگوں کے ایسے مطلب ریلے کے ریلے مسجد کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور آ رہے ہوتے ہیں. اور اس میں بعد وہ ہوتے ہیں کہ جو شاید سال میں پہلی بار ہی ملتے ہوں گے اور ارے آپ آ گئے, جی جی آپ آ گئے, ارے کیا حال ہے, بھائی رمضان آ گئے بھائی ماشاء اللہ, جی جی ماشاء اللہ. اور پھر ایک سال پورا ہو جانے کے بعد بلکہ تھوڑے دنوں کے بعد دیکھیں گے آپ جو حال ہوگا, اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. البتہ فجر کا بھی یہی ایک عالم ہوتا ہے ماشاء اللہ, سحری کے فوراً بعد عموماً ہماری مساجد کے اندر نمازیں اول وقت میں ہوا کرتی ہیں تاکہ اسلام بھائی نماز باجماعت ادا کرنے میں کامیاب ہو. تو اب یہ ایک ریلا آپ دیکھیں گے کہ مسجد جا رہا ہوتا ہے. تو اب مسجد اللہ کا گھر, تو اس کے متعلق ہمیں اسلام و دین کیا رہنمائی کرتا ہے, کیونکہ ہم نماز ادا کرنے کے لیے اللہ کے حضور حاضر ہو رہے ہوتے ہیں اور مسجد کی طرف ہم جا رہے ہوتے ہیں. تو اس میں جو قرآن پاک میں سورہ آراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں کچھ یوں ترجمہ کرتے ہیں, اے آدم کی اولاد اپنی زینت لو جب مسجد میں جاؤ. اس آیت میں ستر چھپانے اور کپڑے پہننے کا حکم دیا گیا اور اس میں دلیل ہے کہ ستری عورت نماز طواف بلکہ ہر حال میں واجب ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز جہاں تک ہو سکے اچھے لباس میں پڑھے اور مسجد میں اچھی حالت میں آئے, بدبودار کپڑے بدبودار منہ لے کر مسجد میں نہ آئے, ایسے ہی بغیر کپڑوں کے مسجد میں نہ آئے. تو جہاں ہمارا دین ہمارا اسلام ہمارا مذہب ہماری زندگی کے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی فرماتا ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسجد جو کہ اللہ کا گھر ہے عبادت کے لیے مسجد بنائی جاتی ہے اس کے متعلق ہماری کوئی رہنمائی نہ کی جائے. یقیناً مسجد آباد کرنے کے حوالے سے جو رب تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں کہ اللہ کے گھر کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. یہ سارا مضمون قرآن پاک میں موجود ہے. لیکن مسجد میں آنے کے حوالے سے بھی کہ زینت لینی چاہیے اور مسجد کے اندر مطلب عمدہ لباس کے اس میں جیسے کہ ابھی میں نے بیان کیا کہ بدبودار کپڑے بدبودار منہ لے کر مسجد میں نہ آئے, اچھے لباس میں نماز پڑھے اور مسجد میں اچھی حالت میں آئے. اب کچھ یہاں پر حدیث پاک نقل کی گئی ہیں, پہلے میں وہ سنا دیتا ہوں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو مسجد سے اذیت کی چیز نکالے اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا. مسجد میں جب آپ جا رہے ہیں مغرب کے لیے جا رہے ہیں, تقریباً پانچوں نمازیں ماشاءاللہ ایک تعداد ہوتی ہے ہماری نمازیں, بالخصوص ماہ رمضان میں, اور یقیناً یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے اللہ کرے کہ ایسی تربیت کا ایک ماحول ہم اپنے لیے بنانے میں کامیاب ہو جائیں کہ جو تہجد گزار نہیں تھا وہ تہجد گزار بن جائے, اور جو نماز کا عادی نہیں تھا وہ نماز کا عادی بن جائے. اب دیکھیں مسجد کی طرف آپ نے راستہ لیا, اب یہ نیت کریں کہ یہ راستہ جو مسجد کا آپ نے لیا یہ راستہ آپ کا مسجد کا اب چلتا چلا جائے گا. تو اب مسجد میں کیسے آنا ہے, کیسے جانا ہے, مسجد کے آداب کیا ہیں, تو سب سے پہلے یہ کہ جب مسجد کے لیے جا رہے ہیں تو اپنے لباس کو درست کریں. جس طرح ایک معزز شخص کے پاس جب آپ جاتے ہیں, معزز ایک بڑے عزت دار اور باوقار شخص سے جب آپ ملنے جائیں گے تو آپ ایسے منہ اٹھا کر نہیں چلے جائیں گے, انڈرسٹوڈ سی بات ہے, آپ تھوڑا سا اپنے کپڑے وغیرہ کو درست کریں گے. تو اس طرح جب مسجد میں جائیں تو اپنے کپڑے وغیرہ کو درست کر کے جائے, ایک عمدہ کپڑے پہنے, ایک اچھا لباس. عمدہ کپڑا سے میری مراد یقیناً میں یہاں پر سنت و برا لباس ہی اس سے مراد لوں گا, کہ ایک سنت و برا اسلامی لباس ہو, ایک دینی لباس ہو, ہمارے دین کو ہمارے اسلام کو جو لباس پسند ہو وہ لباس ہو. اور میں یہی آپ کو مشورہ دوں گا کہ اگر اللہ توفیق نصیب کرے تو جو انگریزوں کی طرف سے جو ہمیں لباس اور انگریزوں کی طرف سے جو ہمیں ایک وہ کلوتھ کلچر ملا ہے, کپڑوں کا جو لباس ہے کلچر ملا ہے, اس سے اللہ کرے کہ ہم نکلنے میں کامیاب ہو جائیں. اب دیکھیں ہم دنوں میں آپ ٹوپی سر پر نہیں رکھتے تھے, لیکن رمضان مبارک میں ٹوپی آپ کے سر پر آ جاتی ہے نا. وہ ٹھیک ہے, آپ تھوڑا سا بال وال تھوڑا باہر نکال کے رکھتے ہیں, اب کیا بال باہر نکال کے رکھنے, پوری ٹوپی پہنے, ٹوپی بھی کیوں پہنتے ہیں, امامہ شریف پہنے. آپ لوگ یار یہ انگلی, اس کو انگلی دے تو ہاتھ پکڑتا ہے, ہاتھ نہیں پکڑوں گا میں انشاءاللہ آپ سے گلے ملوں گا. امامہ شریف پہننے میں کیا ہے, رمضان المبارک ہے, پہن لیجیے امامہ شریف. آپ کہیں کہ میری داڑھی نہیں ہے, رکھ لیجیے داڑھی شریف, داڑھی تو ویسے رکھنا واجب ہے, پوری ایک مٹھی منڈانے سے آپ کو کیا حاصل ہو رہا ہے. تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی نشانی داڑھی شریف ایک مٹھی رکھنے کی نیت کیجئے, ہمت کیجئے, اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے, اور اللہ کی مدد پر, اس کے کرم پر, اس کے فضل پر نظر رکھیں. اس نے اتنا پیارا مہینہ دیا, اتنی پیاری توفیق عطا کی, اور یہ جو کچھ ملا ہے ہمیں نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل ہی ملا ہے. آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے میں رمضان ملا, آقا کے صدقے میں ایمان ملا, آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں یہ سب کچھ ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. تو اعلی حضرت امام اہل سنت کا وہ شعر آپ کو یاد دلا دوں, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجیے, ہمت کیجیے, اسلامی بہنیں با پردہ رہنے کی ہمت کریں کہ بے پردگی سے خود کو بچائیں. اگر ابھی بھی کوئی ایسا گھر میں اللہ نہ کرے ماحول بنا ہوا ہے, دیور بھابھی جیٹھ وغیرہ سب آپ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, پلیز الگ الگ ہو جائیے, اٹس ناٹ گڈ, مطلب بالکل پروہیبیٹڈ ان اسلام. ایک اسلام ایک جس کی ممانعت ہے, اس رمضان ہے, اب یہ تو پریکٹس کرو, بالکل روٹین کریں, چلو کوئی ایک تو کھڑا ہو ہی جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ, یا تو بھابھی چلی جائے گی, یا ان شاء اللہ تعالیٰ حیا کرتا ہوا دیور چلا جائے گا, جیڑ چلا جائے گا. نہ کر اس طرح الگ, جو اسلام نے جب ایک سیپریشن کیا ہے, جب پردہ کیا ہے, اسلام نے جب دیوار ایک بنا دی ہے, تو اس دیوار کو گرا کر ہم اپنا ہی نقصان کریں گے, اور اپنا ہی کوئی ہمارا جو ایک فیملی انوائرمنٹ ہے یہ ڈسٹرب ہوگا. اب مانے میری بات, یہ واقعی ڈسٹرب ہوتا, اب یہ نہ سمجھے کہ سب مل جل کر بیٹھے ہوئے ہیں, مل جل کر جہاں بیٹھنا ہے اسلام سے زیادہ ہمیں کون ملائے گا. اب اسلام جس کو ملاتا ہے, جس کو ساتھ بیٹھنے کا کہتا ہے وہی ساتھ بیٹھے, اور جنہیں ساتھ بیٹھنے کا نہیں کہتا نہ بیٹھے, اور جس طرح بیٹھنا ہے اس طرح بیٹھے. جو اسلام و دین نے جس طرح بیٹھنے کا, اٹھنے کا, جو پردے کا, حیا کا جو تقاضے بیان کیے ہیں, اس کو فالو کرنے میں انشاءاللہ بہتری اور عافیت ہے. تو تو یوں مطلب کہ انشاءاللہ تعالی آپ امامہ شریف سر پر سجائیے، اللہ تعالی ہمت دے، توفیق دے اور مسجد کی طرف جائیں. تو مسجد کی طرف جب جانا ہے تو یاد رکھیے کہ مسجدیں یہ خوشبودار رکھی جاتی ہیں، عطر لگائیے، اللہ تبارک و تعالی توفیق دے، عطر لے لیجئے. اور رمضان و مبارک میں لوگ عطر لیتے ہیں، عطر خریدتے ہیں، تو مسجد کو بدبو سے بھی بچانا ہے. اسی طرح آپ کو میں مسجد کے حوالے سے کچھ مدری پھول رمضان فیضان رمضان سے بھی عرض کروں گا. اگر پاؤں کے تلووں میں گرد کے ذرات لگے ہوں تو اپنے رومال وغیرہ سے پہنچ کر مسجد میں داخل ہوں، اس کا بھی خیال رکھیے گا جب مسجد کی طرف آپ جا ہی رہے ہیں. اسی طرح مسجد میں دوڑنا یا زور سے قدم رکھنا جس سے دھمک پیدا ہو منع ہے، باوقار طریقے سے جائیے. اب آپ اتنا لیٹ جاتے ہیں کہ امام اب امام صاحب کا رکو پکڑنے کے لیے دوڑیں، نہ، باوقار طریقے سے جائیے، مسجد میں دوڑ نہیں لگائیے، جائیے اور جا کر نماز میں شامل ہو جائیے. اسی طرح وضو کرنے کے بعد اعضاء وضو سے ایک بھی چھینٹ پانی فرش مسجد پہ نہ گرے. اب کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے کئی ایسی تعداد ہوتی ہے جو اتنی زیادہ ان کی مسجد کی روٹین نہیں ہوتی، تو مسجد کی روٹین اللہ کی رحمت سے جب بن ہی رہی ہے، اللہ اس پر استقامت دے اور یہ بنی رہے، اور جو پچھلی نہ بنی تھی اس پر شرمندگی اور افسوس بھی ہونا چاہیے. تو بنی رہے تو اب مسجد کی طرف جا ہی رہے ہیں، جب اللہ کے گھر میں جانا ہے تو اس کے آداب اور اس کے احکامات اور اس کے جو بھی شریعت نے اور ہمارے علماء نے ہماری رہنمائی کی ہے، اس کو ضرور سامنے رکھنے کی کوشش کیجئے. جس یہی موضوع ہے میرا آج کا، کہ یاد رکھیے کہ اعضاء وضو سے وضو کے پانی کے قطرے فرش مسجد پر گرانا یہ ناجائز ہے. ہلکی ہلکی تری اعضاء وضو پر باقی رہے لیکن تھوڑا پہنچ لیں، قطرہ کوئی مسجد پر نہیں گرنا چاہیے. مسجد میں اگر چھینک آئے تو کوشش کرے آہستہ آواز نکالے، اسی طرح کھانسی آہستہ آواز نکالے. بس جو چھینکتے ہیں نا، بس ان کی چھینک بھی ان کی پہچان ہو جاتی ہے بعضوں کی، تو مطلب چھینک کی آواز سنتے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا اچھا یہ وہ چھینکا ہے، اتنی معروف چھینک ہوتی ہے اس کی، چھینک بھی کسی کی پہچان بن جاتی ہے. دیکھیں یار کہ اتنا زور سے چھینکتے ہیں. جب چھینک آئے تو آواز کو پست کیجئے اور جیسے ایک بند کر دیجئے. اچھا اب ہمارے یہاں کیا کلچر بنا ہے، چھینکا چھینکتے کہیں گے سوری، اٹس ناٹ اے مینرس آف اسلام. اسلام کے مینرز کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اسلام کے طور طریقے کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. آپ کو چھینک آئی، چھینک آتے ہی آپ کہیے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی حمد کیجئے، چھینک آئیے. جو ہمیں شریعت نے، ہمیں اسلام و دین نے سکھایا اس کی طرف چلیں، یہ کامیابی کے راستے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، جیسے ہی آپ نے الحمدللہ رب العالمین کہا تو جس نے آپ کی یہ حمد سنی اب اس پر واجب ہو گیا کہ وہ آپ کو اس کا جواب دے، یرحمک اللہ، اللہ تعالی تم پر رحم فرمائے. سامنے وہ دعا دے اب، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تعالی ہم دونوں کی مغفرت فرمائے. اب آپ غور کیجئے، ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہمارا مذہب کتنا عمدہ دین ہے. ہے ایسے مینرز؟ اے مسلمانوں، اے عاشقان رسول، کہاں دوڑے بھاگے پھر رہے ہو؟ آؤ اسلام اور دین کی تعلیمات کی طرف آئیے، اس تعلیمات کی طرف آئیے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد میں زور کی چھینک کو ناپسند فرماتے، اسی طرح ڈکار کو ضبط کرنا چاہیے. او اسی زور کی ڈکار لیتے جیسے کہ آج اسی نے کھانا کھایا ہے، باقی کسی نے کھانا کھایا ہی نہیں ہے، اور ایسا ڈٹ کر کھانا کھائیں گے، ابھی بھی ایسا حال ہوگا، کھانا کھا لیں گے یار اٹھا تو صحیح، یار اٹھا تو صحیح، یار اتنا کھا تو. کس نے کہا تھا بھائی کہ آپ کو اتنا کھانا ہے کہ آپ کو اٹھانے کے لیے بھی لفٹر بلانی پڑے گی، نارمل کھانا کھائیے. آگے اس کا بیان موجود ہے لیکن اب چلتا رہے گا. ڈکار کو ضبط کرنا چاہیے اور نہ تو حتی الامکان آواز دبائی جائے، اور نہ ہو تو، یعنی ڈکار ضبط نہ ہو تو حتی لپکر آواز دبائی جائے اگرچہ مسجد میں ہو. خصوصاً مجلس میں یا کسی معظم میں دینی، یعنی اگر کسی بزرگ کے سامنے ہو تو یہ اس طرح کی تو اونچی آواز نکالنا ڈکار کے یقیناً بے تہذیبی ہے. حدیث پاک میں کہ ایک شخص نے دربار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ڈکار لی, آپ نے ارشاد فرمایا ہم سے اپنی ڈکار دور رکھ. دنیا میں جو زیادہ مدت تک پیٹ بھرتے تھے وہ قیامت کے روز زیادہ مدت تک بھوکے رہیں گے. تو یہ بھی ایک اس کے آداب میں شامل ہے. تو اور بہت سارے مسجد کے آداب ہیں, انشاءاللہ فیضان رمضان کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو ڈھیروں ڈھیر آداب ملیں گے. البتہ یہ کہ میں نے ایک حدیث بیان کی, دوسری حدیث اور سنا دیتا ہوں مسجد کے حوالے سے, کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا محلوں میں مسجد بنانے کا حکم دیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور یہ کہ وہ صاف اور خوشبودار رکھی جائیں. تو یہ صاف اور خوشبودار رکھنے کے حوالے سے بھی آداب ہیں. تو اس طرح کھانے پینے کے حوالے سے احتیاط کیجئے کہ منہ میں بدبو نہ ہو, جو ایسی غذائیں ہوتی ہیں جو منہ میں بدبو پیدا کرتی ہیں. منہ اچھی طرح صاف کیجئے, کپڑوں سے بدبو نہیں آنی چاہیے, آپ کے جوتوں سے بدبو نہیں آنی چاہیے, آپ کے موزوں سے بدبو نہیں چاہیے. بعض اوقات موزے اتارتے تو ایسی بدبو نکلتی ہے کہ لمان والفیز, جوتے اتارتے ہیں ایسی بدبو نکلتی ہے کہ بس بنا. اسی طرح بدن سے بدبو آ رہی ہوتی ہے, پسینے سے بدبو آ رہی ہے. یا ایک بات تو یاد رکھیے کہ بدبو آ رہی ہو بدن سے, منہ سے, کپڑوں وغیرہ سے, تو ایسی حالت میں کہ بدبو آ رہی ہے, مسجد کا داخلہ حرام ہے. لہذا اگر کوئی ایسا ہو تو فوراً غسل کر لے مسجد جانے سے پہلے, جلدی جلدی تیار ہو جائے اور عمدہ کپڑے پہنے. اللہ امامی کی توفیق دے, امامہ شہر پہ سجائیے اور واوقار طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں مسجد کی طرف راستہ لیجئے. اسی طرح حدیث پاک میں ہے کہ مساجد کو بچوں اور پاگلوں, خرید و فروخت اور جھگڑے, آواز بلند کرنے, حدود قائم کرنے, تلوار کھینچنے سے بچاؤ. اب ہمارے یہاں فی الحال رمضان مبارک میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ابھی آپ فارغ ہوئے تو اب گھر والے کہیں گے جا رہے ہو مسجد میں عشاء کے لیے, تراوی کے لیے, ارے اس کو بھی لے جاؤ, منے گڈو جا جا ابو کے ساتھ جا جاؤ مسجد میں, جا 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 ان کو لے جا لے جا, سارے محلے کے بچے جمع ہوں گے. اور سارے محلے کے بچے کیا مسجد میں جمع ہوں گے؟ مسجد ہے وہ, اللہ کی عبادت کا گھر ہے, اس کو پارک تو نہ بنائے کہ جناب محلے کے سارے بچے مسجد میں پہنچ گئے اور مسجد میں اے دھوم پچھار پڑی ہوئی ہے. کیا نہیں پڑی ہوئی جی بتائیے مدنی چلنے کے ناظرے, خود آپ کو نماز پڑھنے میں دقت اور تکلیف نہیں ہوتی؟ تو ایسا نا سمجھ بچہ جو مسجد میں نجاست تک کا خیال نہ رکھ سکے اس کو مسجد میں کیسے بھیج دیں گے؟ تو اس حوالے سے غور کیجئے اور مسجدوں کو صاف ستھرا رکھیے. بچوں, پاگلوں, خرید و فروخت, جھگڑے, آواز بلند کرنے وغیرہ سے اپنی مسجد کو بچائیے تاکہ ہم جب اللہ کے گھر میں جائیں تو ایک ادب اور احترام کے ساتھ رہیں. اور مسجد کی صاف صفائی ستھرائی کا بھی خیال رکھیے کہ جب آپ جا ہی رہے مسجد میں تو صفائی بھی کیجیے. امیر علیہ سنت نے مذاکرے میں صفائی کے حوالے سے بڑا پیارا مدنی گلدستہ دیا, آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں.
حضرت سیدنا یعقوب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد کے غبار کو کھجور کی شاخ سے صاف کرتے تھے. یعنی ہم یہ الفاظ سرکار کے لیے بولیں اس کی ہمت نہیں ہے کہ جھاڑو نکالتے تھے, ہم جھاڑو نکالیں گے انشاءاللہ. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ مسجد شریف کو کھجور کی شاخ سے آپ نے غبار نکالتے تھے. یہ یعنی کہ ایک عمل آپ کا لکھا ہے کہ نکال صاف کرتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مسجد کی صفائی کا خیال رکھیں. یہ مسجد کی صفائی کی اہمیت کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی کرم فرماتے تھے. تو جو بھی کوئی کچرا, کوئی بال کا گچھا وغیرہ نظر آئے تو یہ دیکھو, یہ اس طرح وہ جیب میں شاپر یا کوئی پلاسٹک کی چھوٹی سی تھیلی رکھ لی جائے, کوئی بھی اس طرح کی تھیلی رکھ لی جائے جس میں وہ ڈال دیا جائے بال وغیرہ گچھے اور کچھ نہ کچھ رولتا رہتا ہے.
پر پھر یہ جو یہ اس میں ڈلیں اس کو پھینکے کہاں پر, کہیں بھی کچرے میں ڈال دیں؟
یہ جو مسجد کا کچرا جو ہے نا مسجد کا کوڑا کچرا، یہ عام کچرا کنڈی پہ نہیں ڈالا جاتا بلکہ اس کو ادب کی جگہ ڈالا جائے سائڈ پہ.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں چاہتا ہوں کہ اس رمضان کے بابرکت مہینے میں آپ اچھے سے اچھے پروگرام کریں، دکھائیں، لوگوں کو بتائیں، سمجھائیں تاکہ لوگ جان سکیں، پہچان سکیں. بڑی مہربانی ہوگی آپ کی. اللہ حافظ.
اللہ حافظ. اللہ تعالیٰ آپ کو جیسا خیر عطا فرمائے. آپ نے ہمیں کال کی اور ہماری حوصلہ افزائی بھی کی، ہم اور اپنے مدنی پھولوں سے بھی ہم کو نوازا. کوشش ہم کر رہے ہیں کہ آپ کو بہتر سے بہتر سلسلے دکھائیں، اور ہماری کوشش ہے بلکہ اب تک اللہ کی رحمت عمل ہے کہ ہم اپنے سلسلوں میں نہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ گناہ سے بچ کر سلسلہ دکھائیں، نہ ہمارے مدنی چینل پر آپ کو کوئی عورت نظر آئے گی، نہ آپ کو ایڈورٹائز نظر آئے گی، نہ آپ کو کوئی میوزک سنائی دے گا. ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم کو عین اسلام اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے بہتر سے بہتر سلسلے دکھائیں جو ہمیں دنیا اور آخرت میں کام آئیں. دیکھیں ہمارے سلسلے کا نام بھی کامیابی کا راستہ ہی ہے، کہ کامیاب ہونا کون پسند نہیں کرتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں ایک بات بتانا بھول گیا تھا کہ جو زکوٰۃ کے حوالے سے جو میں نے عرض کی تھی، اگر اپنی زکوٰۃ کے حوالے سے اگر آپ معلومات کرنا چاہتے ہیں تو روزانہ 8 بجے سے لے کر 9 بجے تک سلسلے کے دوران انشاءاللہ تعالی آپ کو ایک ٹیلی فون نمبر مدنی چلنے کی اسکرین پہ نظر آئے گا. اس ٹیلی فون نمبر پر آپ کال کر کے اپنی زکوٰۃ کے متعلق معلومات حاصل کر سکتے ہیں، کہ زکوٰۃ کے احکام کے متعلق، کہ 8 سے 9 آپ یہ کال کیجئے اور زکوٰۃ سے متعلق اگر آپ نے کوئی بات شرعی رہنمائی لینی ہے تو آپ اس نمبر پر لے سکتے ہیں. دار الافتاء اہل سنت کا یہ نمبر ہے. تو یہ بھی انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ کو اس طرح کی سہولیات مہیا کریں کہ جس سے آپ زیادہ سے زیادہ اپنے دنیا اور آخرت کے معاملے میں فائدہ اٹھا سکیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا رمضان شروع سے یہ سوال ہے کہ امام صاحب نے بولا تھا کہ سارے اکٹھے بیٹھے ہوں تو تھوڑا پردہ ہونا چاہیے، تو میرا سوال یہ ہے کہ آج کل جو اس ماحول میں جب ہم کسی کو بولتے ہیں کہ یار پردہ کرو یا پردہ نہ کرو، تو وہ تو آگے سے یہ بولتا ہے کہ یار تم تو بالکل ملا ہو گئے ہو یا تم بالکل اسلامی ٹائپ کے ہو گئے ہو، تو مطلب وہ تھوڑی سی تائید کرتا ہے اس بارے میں، تھوڑا سا نیگیٹو پوائنٹ آف ویو ہمارے بارے میں سوچتا ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑا ذرا مجھے بتا دیجیے گا.
اللہ تعالیٰ اس نیگیٹو سوچنے اور نیگیٹو منفی سوچنے بولنے والے کو بھی اللہ توفیق نصیب کرے. ہم تو پوزیٹیو ہی رہیں گے نا. جب اللہ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں جس طرح رہنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے اور جس طرح بے پردگی سے بچا، بلکہ دیور کو تو حدیث پاک میں موت کہا گیا ہے، کہ دیور تو موت ہے. آپ کو جھٹکا لگے گا، تو دیور صاحب سن رہے ہوں گے کہہ رہے ہوں گے میرے کو موت بولتا ہے. حدیث پاک پڑھ لیجیے. ہاں، جس نبی پر آپ کا ایمان ہے، جس نبی پر میرا ایمان ہے، اس کا فرمان کا یہ جو پورا مضمون میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ظاہر بات ہے جب ایک فتنے کا دروازہ بند کرتا ہے، اسلام ہمارا جو ہے نا بڑا خوبصورت اور بڑا پیارا دین ہے، فتنے کے دروازے بند کرتا ہے، کہ جس راستے سے فتنہ آ سکتا ہے نا وہ دروازہ بھی بند کر دیا جاتا ہے. زیادہ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اور گھر میں بھی، دسترخوان پر بھی، یا آپ جہاں بھی بیٹھ کر مدنی چینل بھی دیکھتے ہیں، کہیں بھی رہیں، بے پردگی سے خود کو بچائیں. اس کے لیے امیر علیہ سنتی کتاب ہے، پردے کے بارے میں سوال جواب، یہ حاصل کر لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب چلتے ہم اپنے سلسلے کے دوسرے حصے کی جانب، جس میں ہم ہمارے جو عام شہری ہیں وہ ہم سے کیا آج کے سلسلے میں کہنا چاہتے ہیں، آج کیا موضوع لے کر یہ آئے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دیکھیے، میں بھی دیکھتا ہوں اور سنتے ہیں کہ یہ اسلامی بھائی ہم سے کیا بات کرتے ہیں.
تمہارے ہاتھ میں نہ میرے ہاتھ میں،
یہ تو ہمارے سالوں سال سے چلے آ رہا ہے یہ حساب کتاب. تو رمضانوں میں کیا، بقرا عید میں، محرم میں، ہر تہوار کے اندر میں آٹومیٹک دام بڑھ جاتے ہیں،
منافع خوری بڑھ گئی ہے تقریباً. اس کے اندر میں ایک عام چھوٹا شوق بنی، جو بڑے بڑے ہول سیلر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس چیز میں زیادہ گیم کھیلتے ہیں. اس کے اندر اسٹاک کر لیتے ہیں مال کو، ذخیرہ اندازی کر لیتے ہیں، پھر مارکیٹ کے اندر مسنی قلت کر دیتے ہیں اس چیز کی. تقریباً جو بڑے بڑے انویسٹر ہوتے ہیں وہ ذخیرہ اندازی کر لیتے ہیں، اپنے اپنے گوڈاؤن مال میں بھر لیتے ہیں اور مارکیٹ میں مسنی قلت ہو جاتی ہے. بھائی یہ کہ یہ کہنے کا مقصد ان لوگوں کا ایمان کمزور ہو گیا ہے، لیکن اس چیز کو لوگ قبول نہیں کرتے ہیں.
رمضانوں میں ہمارے اخراجات زیادہ ہوتے ہیں، پروفٹ ہوتی ہے کم، تو اس لیے جو ہے ہر چیزوں کا ریٹ بڑھا کے اپنا کام جو ہے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، کہ بچوں کے کپڑے بھی بنانے ہیں، رمضان میں گھر کے جو بچت جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے, انکم زکات بھی دینا ہے, فطرہ بھی دینا ہے. یہ سارے اخراجات کہاں سے نکلیں گے؟ اسی ریٹوں کے اوپر سے نکلیں گے نا, کوئی گھر سے تو کوئی نکال کے لائے گا نہیں.
ہم لاتے ہیں مہنگا مہنگا بیچتے ہیں, ہم کو سستا ملتا ہے ہم سستا بیچیں گے. یہ ایک دکاندار نہیں ہے, 3600 دکاندار ہے, وہاں 4 دکاندار ہے, یہاں 400 ہے. سمجھتے ہو نا آپ؟ گراہک 400 کا پوچھ کے پھر ہمارے پاس آتا ہے. وہاں 4 دکاندار ہم کو ادھار لے رہے ہیں, وہ جو بھاؤ بولتا ہے ہم لے کے آتے ہیں بھائی, پھر یہاں مہنگا بیچنا پڑتا ہے. سستا آئے گا سستا بیچیں گے, مہنگا آئے گا مہنگا بیچیں گے.
آگے سے مہنگا ہوتا ہے مال سارا, وہ کرتے ہیں سارے مہنگا.
مہنگائی اس پہ نہیں ہے, مہنگائی کو شروع سے ہی ہے, یہ سب پبلک کا ذہن ہے. سمجھے نا, قیمتیں وہی ہیں جو پہلے تھی, ابھی بھی وہی قیمتیں چل رہی ہیں مارکیٹ کے اندر. پبلک کا ذہن ہے کہ پبلک ایک ذہن بنا کے رمضان میں مہنگا ملتا ہے, جبکہ گنجائش نہیں ہے پبلک کے پاس.
رمضان تو کمانے کا مہینہ ہے نا ان کا, کاروباری حضرات کا, تو یہ کماتے ہیں. رمضان میں بھی ڈبل کمانا ہے, کیونکہ بندوں کو بونس دینا ہوتا ہے تو سیٹ کنگلے ہو جاتے ہیں, تو اس لیے جو ہے نا ڈبل کمائی. نہیں نہیں, کوئی پیچھے ویچے سے مہنگی نہیں ہوتی ہے, ان کا اپنا ہی ہوتا ہے. کوئی پیچھے سے, پیچھے سے کتنا ہوگا, 100 روپے 2 روپے بڑھیں گے, یہ 10 روپے 2 روپے بڑھا دیں گے.
لوگ اپنے حد سے زیادہ مال لے کے اسٹور کرتے ہیں, اسی کی وجہ سے جو نا ہر بندے کی سوچ ہوتی ہے کہ کل مہنگا ہو جائے گا, اور یہی وجہ سے ہر دکاندار ہوتا ہے جو اس کو اسٹوریج کر لیتا ہے. دکاندار بھی کر لیتے ہیں, یہ یوزر ہوتا ہے اپنی ضرورت سے بھی زیادہ لیتا ہے, تو اسی وجہ سے جو اگر ہم لینا چھوڑ دیں تو وہ چیزیں مہنگی ہو ہی نہیں. مین ریزن اسی کا یہ ہے کہ ویسے 12 مہینہ چیزیں تو نارمل ریٹ پہ ہوتی ہے نا, صرف رمضان میں اسی وجہ سے ہر بندہ زیادہ لینے کی کرتا ہے. ہم پرچیزنگ کم کرتے ہیں تو وہ ریٹ آٹومیٹک نیچے آ جائیں گے. ہم ہی غلط ہیں نا, ہم اگر نہیں لیں وہ متعلق چیز ہے. اگر فروٹ کا مثال لے لو, 10 چیزیں آتی ہیں فروٹ میں, ہم ضروری تھوڑی ہے ایپل لے لیں, اس کی جگہ دوسرا لے لیں جو سستا چیز ہے وہ لے لیں. اسی کی وجہ سے جو نا ہر چیز کی مہنگائی ہوتی ہے, ہم لینا چھوڑ دیں تو وہ چیزیں آٹومیٹک نیچے آ جائیں گی.
ڈیلر ہیں جو اپنا مال اسٹاک کر لیتے ہیں, جمع کر لیتے ہیں, پھر یہ اپنا مرضی چلاتے ہیں, پھر وہ دکان والے خرید کرتے ہیں, دکان والا بھی اپنے مرضی کے ساتھ بیچنا شروع کرتے ہیں. اسی حساب سے مہنگائی, وہ دکان والا پورا سال اپنا ٹارگیٹ پورا رمضان میں نکالتا ہے, پورا جمع کرتا ہے, بھائی پورا سال کا ٹارگیٹ یہی مہینے کا موقع ہے. ہمارے ملک میں جو ہے رمضان شریف کا بڑا مہینہ آ گیا ہے بھائی, ابھی لوٹو کھاؤ پیو, بس ایک ہی مہینہ ہے, پورا ایک سال عائش کریں گے, بس لوٹو اور بس اپنے جیب بھرو, کنگال کرو لوگوں کو ایک مہینے کے اندر میں.
جو چیز مہنگی مل رہی ہوگی تو مہنگی بیچوں گا.
موقع مل جاتا ہے, تکلیف سے وہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. برکت والا مہینہ ہے, یہ لوگوں کو تنگ کرنے والا مہینہ کرا بنا دیتے ہیں, اللہ معاف کرے. جس میں کھانے پینے کی اشیاء آپ لے لیں, کوئی بھی اشیاء لے لیں, لوگوں کو 3 گنا دام میں بیکی جاتی ہے, اور لوگ لیتے بھی ہیں, مجبور ہیں, کیا کریں گے. اللہ ان کو عقل دے کہ لوگوں کو بلا وجہ ناجائز تنگ کرنا چھوڑ دیں, کہنا نہیں چاہیے. مگر ان لوگوں نے کمائی کا دھندا ایک مہینہ ایسا بنا دیا ہے کہ ہم لوگوں سے ہم کمائی کر سکیں, مگر ان کو پتا نہیں ہے کہ آخرت میں اس کا جواب اور حساب دینا ہے.
اسٹور والے یہ کرتے ہیں دراصل کہ وہ سامان تو دیتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں اس کے ساتھ اب یہ چیز لازمی لیں. اب جو چیز ہماری ضرورت کی نہیں ہے وہ چیز ہم کیسے لیں؟ وہ چیزیں تو لیکن کم ریٹ میں ہمارے کو ضرور دیں گے, لیکن کہیں گے ایک چیز آپ لے رہے ہیں تو لیکن یہ 2 چیزیں آپ ہمارے ساتھ لیں گے, یہ چیزیں لیں گے, لیکن ایک دن وہ دیں گے یہ چیزیں, لیکن اگلے دن وہ چیزیں وہ نہیں دیں گے. ہر انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یار وہ مہنگی چیز کیوں بیچ رہا ہے سستی لا کے, جب گورنمنٹ کا ایک آرڈر ہے تو اس کے علاوہ تو اس طرح نہیں اس کو کرنا چاہیے کہ وہ چیز سستی لائے اس کے بعد لا کے مہنگی بیچے, وہ رمضان جیسے مہینے میں. ہم تو مجبور ہیں, ہمیں تو پھر کیا کریں, پھر ہمیں لینا پڑتی ہیں یہ چیزیں.
بھائی یہ مسئلہ یہ ہے کہ رمضان شروع ہوتا ہے, ظاہر سی بات ہے ان کو فروٹ والوں کو فروٹ مہنگا پیچھے سے ملتا ہے, اب ان کا کیا قصور ہے؟ چیزیں والوں کو چیزیں مہنگی ملتی ہے, اب ٹرانسپورٹ بھی زیادہ پیسے مانگتے ہیں, ہر چیز کے پیسے آپ کو ڈبل دینے پڑتے ہیں.
بات یہ ہے کہ وہ ایک جگہ خرابی نہیں, خرابی سب جگہ پہ. ایک چیز 60 روپے کی بک رہی ہے, وہ 80 روپے کی رمضان میں ہو جاتی ہے, اور لوگ خریدتے ہیں. لوگوں میں بھی صبر نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ اسٹاک بھی ہے نا, وہ 1-2 مہینے کے لیے کرتے ہیں. اگر یہ کیڑا نہ پڑے اناج کے اندر نا, تو انسان مر جائے, بھوکا مار دے, انسان کو ہی مار دے. مجبور ہے, کچھ دن تک تو روک سکتا ہے, اس کے بعد وہ روک نہیں سکتا ہے. ہر آدمی سوچتا ہے اپنی جیب بھر لو, کل کا نہیں پتا ہمیں, کل کا نہیں پتا. اللہ کا خوف تو ختم ہی ہو گیا, رزق تو اللہ تعالیٰ ہے. لیکن سمجھے,
ہم تو مزدور آدمی, ہم تو تھوڑی مہنگائی کرتا ہے, پیچھے مہنگا ملے تو ہم بھی دے گا.
نہیں خریدے تو کہاں جائیں؟ کوشش تو ہم بھی کرتے ہیں, کہیں سے ملے تو خریدے نا. اب ہر جگہ جس کے پاس جاؤ, جہاں 20 روپے کی ہے دوسرے کے پاس 25 روپے کی ہے. وہ مہنگائی تو دیکھا جائے تو ہر بندہ جو ہے نا لوٹ مار کرتا ہے رمضان میں.
ملے جلے سے جذبات اور ملے جلے سے رجحان, اور یہ کوئی میرا خیال ہے کوئی نئی چیز نہیں ہے. مجھے بھی آج میل مجھے ہمارے اسلامی بھائی نے کی تھی کہ وہ جو اخبار کی انہوں نے جو خبریں تھیں وہ مجھے انہوں نے میل کی تھی کہ جو ہی چاند نظر آیا تو مہنگائی کا بھی وہ بڑھ گیا اور مہنگائی ہو گئی اور یہ اشیاء مہنگی ہو گئی اشیاء مہنگی ہو گئی اشیاء مہنگی ہونے پر تو اخبار میں بھی شور ہے, پبلک آپ کے سامنے ہے, یہ عام آدمی بھی تھے, مزدور طبقہ بھی تھا, کار ہولڈر بھی تھے تو کار والے بھی تھے تو بے کار بھی تھے, سارے مطلب ملے جلے تھے, اور تھوڑا سا ملا جلا سا بھی رجحان تھا کہ ہمیں پیچھے سے مہنگا آتا, مگر یہ بات درست ہے کہ مہنگا آتا ہے, مہنگا آتا ہے اور ایک ریٹ اور دام بڑھ جاتے ہیں گویا کہ ہر کوئی اپنے لیے کچھ نہ کچھ صورت کر رہا ہے, لیکن اس میں اگر پیچھے سے ذخیرہ اندوزی کہیں کار فرما ہے, ذخیرہ اندوزی اگر کار فرما ہے, جو ذخیرہ اندوزی میں, اس ذخیرہ اندوزی کی مذمت کر رہا ہوں جو ذخیرہ اندوزی اسلام اور شریعت نے جس کی مذمت کی ہے اور اسلام اور شریعت نے جس کو حرام قرار دیا ہے, وہ ذخیرہ اندوزی کے متعلق اس کی میں مذمت کر رہا ہوں. مجھے کہا گیا کچھ سوالات بھی ہیں, پہلے کچھ سوالات لیتے ہیں اس کے بعد پھر مزید آگے بڑھتے ہیں.
میرا نام زہیب ہے, میرا سوال یہ ہے کہ رمضان میں جو چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں, جس طرح 100 کی چیز 200 کی ہو جاتی ہے, تو یہ جو ہم 100 روپے ایکسٹرا دیتے ہیں یہ کہیں پیسوں میں اسراف تو نہیں ہو جاتا ہے؟
السلام علیکم, میرا نام محمد یوسف کراچی سے. رمضان المبارک میں جو ضروری اشیاء ہیں وہ مہنگی ہو جاتی ہیں, تو ہم دکاندار کو منہ مانگے پیسے دے دیتے ہیں, تو اس سلسلے میں ہم ان کے ساتھ برابر کے شریک ہیں یا نہیں ہیں؟
اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو پہلے تو وہ جو ہمارے سائل محترم نے سوال کیا کہ ہم پہلے سے کیوں نہیں لے لیتے, یہ بات ایک طرح سے تھوڑے سے پریکٹیکل ہے کہ بعض آپ دیکھتے ہوں گے کہ مارکیٹوں کے اندر رمضان مبارک سے پہلے سیل لگتی ہیں, اب یہ سیل والے بھی جو ہے نا بڑے مطلب کہ بزنس مین ہے, اب لکھا ہوگا 70% 80% سیل لکھا ہوگا, اتنا بڑا سیل ہوگا نا, اور اتنا بڑا لکھا ہوگا 80% 70% 50% یہ لکھا ہوگا, اور اس کے نیچے تھوڑا سا چھوٹا سا لکھا ہوگا اپ ٹو, بےچارے کس کو پڑھنا ہے گا اپ ٹو. اچھا 70% مطلب 100 والے چیز 30 سے ملے گی, 70 روپیہ کم ہے, اللہ کے بندو یہ ان کی چالاکی کو سمجھو, انہوں نے اپ ٹو لکھا ہوا ہے, یعنی 70% تک کی آپ کو سیل ملے گی, اس میں کوئی چیز 10 روپیہ کم کی ملے گی, کوئی چیز 20 روپیہ کم کی ملے گی, کوئی چیز, مگر ہو سکتا ہے کہ یہ اتنے شاید ہو سکتا ہے سچا ہوں کہ انہوں نے تھوڑی بہت چیزیں 70 روپے والی 70% والی بھی رکھی, دیکھو ہم نے جو کہا تھا نا 70, دیکھو یہ 70% سیل ہے, یہ ہماری 100 روپے کی چیز ہی ہم 30 روپے کی دے رہے ہیں, تو یوں اکا دکا مطلب ایسا کوئی ایسا واقعہ ہوگا, تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چونکہ پرانا مال رکھا ہوتا ہے ان کو نکالنا ہوتا ہے اور پھر نئی چیز لانی ہوتی ہے, فیشن سارے جو بھی کلچر ہے وہ, اب یہ تو ایک چلو ایک فیشن کے نام پر یا خریداری کے نام پر یا دیگر کو تیاری کے نام پر ہے, لیکن یہ جو کھانے پینے کے حوالے سے کرتے ہیں, اب دیکھیں اگر ایک شخص اپنی کوئی چیز مہنگی بیچ رہا, آپ کو پتا ہے یہ مہنگی بیچ رہا ہے, جھوٹ نہیں بول رہا, تو وہ ٹھیک ہے اب آپ کو ضرورت ہے تو آپ لے رہے ہیں, وہ بیچنا چاہے بیچ رہے ہیں, جو یہ اناج وغیرہ کے حوالے سے یا جو مہنگا کرنے کے حوالے سے جو بیچ رہے ہیں وہ برائے کرم, مطلب میں نہیں کہتا کہ ہر چیز حرام اور ناجائز ہوگی, لیکن خیر خواہی امت کہاں ہے, غم خواری امت کہاں ہے, رحم کہاں ہے, غریبوں کے لیے مطلب کہ ایک دل میں جو نرمی اور رحم کا جذبہ ہوتا ہوا کہاں ہے, رمضان مبارک تو ایک کریم والا کریم مہینہ ہے, ایک مطلب برکتوں والا مہینہ ہے, یہ اس لیے تھوڑی ہے کہ مطلب کہ آپ اپنے تجوریاں بھرنے کے لیے اپنے مال کو مہنگا کر دیں, اور غریبوں کو مطلب بہت غریب تکلیف میں آ جاتا ہے, لہذا میری مدری التجا ہے تمام عاشقان رسول سے کہ اگر آپ سے ہو سکے تو پلیز اپنے ریٹوں کو کم کیجئے, اور جو حرام و ناجائز کر رہے ہیں, میں یہاں یہ نہیں کہتا کہ یہ حرام ہو یہ حرام ہو یہ حرام ہو یہ حرام, جو حرام و ناجائز کر رہے ہیں, جو حرام و ناجائز کام میں مبتلا ہیں, برائے کرم وہ اپنی اصلاح کی طرف آئیے, اور اس کے علاوہ نارملی طور پر بھی آپ کوشش کیجئے دکاندار حضرات, اس میں جو اسپیشلی جو نا پیچھے سے مہنگا ہوتا ہے, یہ بات ہے بہت زیادہ جو اس میں ایک فیکٹر ہوتا ہے کہ بہت پیچھے سے مہنگا ہوتا ہے اور ریٹ بڑھا دیے جاتے ہیں, کہیں پر اسٹاک کر لیا جاتا ہے, کہیں کیا پر کھیل رہے ہوتے ہیں کھیلنے والے, اور پھر ہمارے جیبوں سے پیسہ نکل رہا ہوتا ہے, تو اس کے لیے براہ کرم نرمی اختیار کیجئے, امت پر رحم کیجئے, کرم کیجئے, تم رحم کرو گے تم پر رحم کیا جائے گا, آپ غمخواری کیجئے, اور مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی میں آپ سے مدنی التجا کروں گا. اگر کوئی کال ہو تو چلا دیجیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد فرحان اتاری ہے. حاجی صاحب آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ رمضان آتا ہی نہیں, پہلے سے ہی مہنگائی آسمان پر پہنچ جاتی ہے, تو اس صورت میں غریب کو کیا کرنا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ
اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اس صحابی کو بھی میں نے پڑھا ہے جنہوں نے خاص سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی, اور بیعت تھی کہ یہ امت کے ساتھ خیر خواہی کریں گے. میں تمام مدنی چینل کے ناظرین کو, تمام عاشقان رسول کو, جو کاروباری حضرات ہیں اسپیشلی طور پر, میں ان سب سے مدنی التجا کروں گا, برائے کرم برائے کرم برائے کرم قیمتوں کو نیچے لانے کی پوری کوشش کیجیے. جو قیمتیں حکومت نے بھی متعین کی ہیں اس پر بھی عمل درآمد کرنے کی کوشش کیجیے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر نظر رکھیے, اس کی مدد پر نظر رکھیے, اور اس کی عطا پر نظر رکھیے. آپ اللہ کے بندوں پر رحم کریں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے گا, اور میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے رزق میں بھی برکت عطا فرمائے, اور اس مہنگائی کی جو ایک لہر ہے, اور یہ آج سے نہیں ہے زمانے سے ہے, جسے کسی نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم لینا بھی چھوڑ دیں, ہماری بعض اخراجات میرے پیارے میٹھے اسلام بھائی اتنے غیر ضروری اخراجات ہوتے ہیں کہ ان کے بغیر زندگی ایسا نہیں کہ کوئی تکلیف میں آ جائے گی, آسانیاں بھی ختم نہیں ہوں گی. ہاں یہ ہوتی ہے کہ بہت زیادہ فیسیلیٹیڈ اگر جب ہو جاتے ہیں تو اس میں انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ کچھ کمی آ جائے گی, اور آپ کے رزق میں بھی ایک آپ کو بچتا ہوا مال روپیہ نظر آئے گا. اور کون سنائیے؟
میرا نام ہے عقیل احمد ہے, اور اے رمضان آتے ہیں مہنگائی بڑی آتی ہے, اور رمضان کے علاوہ نہیں ہوتی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ بتا.
یہی وجہ اتنی دیر سے چلی رہی ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں کے, بس وہ لوگ خریدنے والے بڑھ جاتے ہیں سارے, جن کے گھر میں فروٹ نہیں جایا گیا ہوتا, گوشت نہیں گیا ہوا ہوتا, بہت سارا راشن وغیرہ اتنا سالوں میں نہیں گیا ہوتا, اور ویسے بھی دیکھیں نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کا اس طرح کا ارشاد بھی ملتا ہے, جیسا خلاصہ ہے کہ رمضان میں جو اپنے گھر والوں پر کشادگی کرنا یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے, تو گھر والوں پر کشادگی کرتے ہیں, دسترخوان پر کشادگی کرتے ہیں, دو چار نعمتیں بڑھ جاتی ہیں تو خریدار مارکیٹ میں بڑھ جاتا ہے, کروڑوں لوگ ہیں جو مارکیٹ میں خریدنے جاتے ہیں تو دام وہ پھر بڑھا دیے جاتے ہیں, بعض اوقات پیچھے تو شارٹیج ہو جاتی ہے تو بھی ریٹ بڑھ جاتے ہیں, تو یوں بہت سارے ملا جلا سا ہے. اگر یہ تاجر برادری کو اللہ تبارک و تعالیٰ رحم و کرم کا ایک جذبہ عطا فرمائے, میں نہیں کہتا کہ سارے ایسے ہوں گے, بعض اچھے بھی تاجر ہوں گے, رحم کرنے والے بھی ہوں گے, اور لوگوں کے لیے آسانیاں کرنے والے بھی ہوں گے, اگر سب کے سب ایک پلس کی طرف آ جائے تو انشاءاللہ امید ہے کہ عام آدمی کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا. تاجر برادری بالخصوص تھوڑی سی توجہ کرے کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذہن رکھتے ہوں گے, ایک تعداد رکھتی ہے. اب مثال کے طور پر آپ نے 10 لاکھ روپے, 20 لاکھ روپے, 25 لاکھ روپے, 2 لاکھ روپے آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذہن بنایا ہے, آپ یہی روپیہ یا جتنا آپ چاہیں اپنی جو اشیاء ہیں اس کو سستی تھوڑی بیچ دیں, اور جو لاس ہے اس لاس کو آپ اپنے اس جو آپ دینا چاہتے ہیں لوگوں کو دیں, کیونکہ یہ بھی تو ایک ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنا ہے. غریب آدمی جب خریدنے کے لیے آیا بےچارا نہیں افورڈ کر سکتا, اور آپ جانتے ہیں کہ یہ غریب آدمی ہے, تو 200 روپے کی چیز جو آپ بیچ رہے تھے آپ اس کو مثال کے طور پر آپ نے 150 روپے کی دے دی, 50 روپے کم دے دیا, آپ 50 کا لوس نہیں, 50 اپنی جیب سے ڈال دیں, گلے میں ڈال دیں, آپ اپنی دکان کو لوس میں نہ لیں, مگر وہ رقم جو آپ ویسے ہی خرچ کرنا چاہتے تھے, تو کیا یہ بغیر بتائے کہ یہ دے دیا آپ نے, نیت آپ کی یہ تھی کہ یہ میں نے 50 روپے چھوڑا اللہ کی رضا کے لیے, اور آپ یوں پیچھے سے جو آپ ڈونیشن دیتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتے ہیں, غریبوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں, تو یہ بھی تو غریب کی مدد ہے, اور خاص وہ ایک ضرورت مند آپ سے چیز خریدنے کے لیے آیا ہے, آٹا لینے آیا ہے, راشن لینے کے لیے آیا ہے, چینی لینے آیا ہے, اور دیگر ضرورت کی گرم مسالے کی چیزیں وہ لینے آیا ہے, پھل فروٹ لینے کے لیے آیا ہے, آپ پیچھے سے آپ کے پاس اللہ کی رحمت آپ کچھ کر سکتے ہیں, یہ بھی یہ مشورتاً میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کریں. اب اس کا ڈھول بجانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں دیتا ہوں, جب اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں تو پھر اس کا ڈھول بھی نہ بجائیے کہ میں یوں کر رہا ہوں. ہاں اگر اچھی نیت بنتی ہے آپ کی کہ میں ایسا کر رہا ہوں, اور آپ کو لگتا ہے کہ میں کسی کو کہوں گا اور میرے کہنے سے وہ یہ کام کر لے گا, اور یہ بھی کوئی بھلائی اور بہتری کی طرف لانا اگر آپ کا مقصد ہے, تو جیسی نیت ہوگی ویسا آپ کو پھل ملے گا, اگر نیت بری ہوگی تو پھر گئے نیت اچھی ہوگی تو انشاءاللہ تعالی اس کا ثواب بھی ہوگا اس کا فائدہ بھی ہوگا. لیکن اخلاص شرط ہے. اللہ کی رضا کے لیے دیں, غریب کی مدد کر رہے ہیں, چندہ دے رہے ہیں, زکات دے رہے ہیں, فطرہ دے رہے ہیں, جو بھی دے رہے ہیں اخلاص کے ساتھ دیں, محض اللہ کے لیے دیں, لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ دیں, ریاکاری کے لیے نہ دیں, حب جا کے لیے نہ دیں, شہرت طلبی کے لیے نہ دیں, محض اللہ کی رضا کے لیے دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی اجر اور ثواب کی نظر رکھیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں, اس کے اس میں اپنے قبول فرمائے میرا یہ خرچ کرنا, میرا یہ نیکی, اور اللہ تبارک اپنے کرم سے مجھے جنت عطا فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیکی اور پرہیزگاری پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
دور سنت سے مسلمان ہوئے جاتے ہیں, آہ فیشن کی ہے یلغار رسول.